الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالی نے آپ کو قرآن پاک سننے اور سنانے کی توفیق بخشی اور اس پر مسرت موقع پہ یہ قدیم سے چلا آیا ہے کہ لوگ کسی نہ کسی کو مدعو کرتے ہیں اور ان کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اچھی بات اس موقع پہ کی جائے، اور جو اچھی باتیں ہیں سب سے اچھی باتیں وہ ہیں جن میں کوئی آدمی اس عقیدے کی بات کرتا ہے جس عقیدے کو لے کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ ہر مومن کا عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو خود اللہ کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل ہو اللہ احد، آپ لوگوں سے یہ بات کہیے کہ اللہ ایک ہے۔ اب یہ بات کہ اللہ ایک ہے، خود اللہ کا اپنا عقیدہ یہی ہے اور انبیاء علیہ السلام کا عقیدہ بھی یہی تھا، اور ہمیں کہا ہے کہ تم اللہ کو ایک مانو، تو جو عقیدہ اللہ کا وہی مومن آدمی کا۔ اللہ تعالی ایک اور مقام پہ بھی بتاتا ہے کہ لوگوں اس چیز کو مانو کہ قیامت میں تم نے آ کر جواب دینا ہے۔ وَبِالْآخِرَتُ هُمْ يُوقِنُونَ، اللہ نے فرمایا ایمان والے بھی اس بات پر یقین رکھیں کہ آخرت میں ملنا ہے، اور خود خدا کہتا ہے کہ قُلْ اِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَا، آپ ان سے کہیے اللہ کو اس کی قسم ہے کہ یہ قیامت کا عقیدہ برحق ہے، تو جس عقیدے پہ وہ قسم کھا رہا ہے وہی ہمیں تلقین کر رہا ہے، بات سیدھی سی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ خدا کے آخری نبی، اور ہم سے تقاضا یہ ہے کہ تم بھی کہو خدا کے آخری نبی، تو جو اللہ کا عقیدہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ وہی ہمارا عقیدہ، اس سے بھلی بات کیا ہو سکتی۔ اس لیے سورہ بقرہ کے آخر پہ ارشاد فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمومنون، ایمان لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ نے ان کی طرف نازل کیا، اور انہی چیزوں پر ایمان والے بھی ایمان لائے۔ تو ایمان لانے کے اعتبار سے کہ کس کس چیز کو ماننا ضروری ہے، ہم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا سب برابر، ورنہ اللہ اللہ ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکعت تو کیا ایک مرتبہ سبحان اللہ جو فرمایا تھا اس تک بھی کوئی پوری امت نہیں پہنچ سکتی۔ اسی طرح اللہ نے یہ کہا کہ وَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اللہ پیمانوں کو اور اللہ تعالی قطعی فیصلے فرماتا ہے، تو اللہ کے وہ قطعی فیصلے جس مبارک مہینے سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ہوتے ہیں، اور اسی کا نام ہے تقدیر، اور اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا۔ اللہ تعالی کی تقدیر 6 قسم پر ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مقدر کو طے کر دیا، اللہ نے تقدیر کو طے کر دیا اور بس وہ ہو گئی، ایسے نہیں ہے۔ خاص طور پہ یہ جو مبارک مہینہ اور اس کا آخری عشرہ جو ہے، اللہ کی تقدیر اس میں طے ہوتی ہے، اس لیے جو آخری عشرہ اس کی تلاش تھی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس کی بہت تلاش تھی۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ وحی کا آغاز اس رات کو ہوا ہے، وہ کون سی رات تھی؟ رمضان تھا، 12 ربیع الاول تھا۔ امت میں ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس تاریخ کو وحی کا آغاز کیا گیا، حقیقت میں وہ ہی رات ہے جس رات تقدیر لکھی جاتی ہے یا فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے۔ اللہ کے علم میں ہے، اور وہ ہر سال اپنے فیصلے جو کرتا ہے، یہ لیلۃ القدر ہے، اس میں وہ تقدیر طے بھی فرماتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ کیا ہونا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور ہم نے قرآن کو نازل کیا اس رات میں جس رات تقدیر طے ہوتی ہے، اور تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا اٹل فیصلہ۔ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ بجز باری تعالی کے کوئی نہیں جانتا کہ اگلے سال میں، اگلے سال تک خدا اس فیصلے کو بدلے گا یا یہی کچھ ہوگا جو لکھ دیا ہے، جو فرماتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو ڈھونڈنے کی غرض سے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ پہلے عشرے میں وہ رات مل جاتی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ لیلۃ القدر کون سی ہے، نہیں ملی۔ پھر آپ نے دوسرے عشرے کا انتخاب کیا، اور پھر 20 رمضان تک آپ نے اعتکاف فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا، اور کوئی چیز دکھائی گئی، اور یہ معلوم ہوا کہ دوسرے عشرے میں بھی لیلۃ القدر نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے میں بہت خوبصورت، بہت نفیس، بہت اعلی درجے کا ترکی کا خیمہ مسجد نبوی میں لگوایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذوق تھا نا، بہت بلند۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ حسن کو پسند کرتا ہے، اسی لیے فرمایا کہ اللہ خود بہت خوبصورت۔ اسی کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھا۔ آپ حدیث کا گہری نظر سے مطالعہ کریں تو وہاں پہنچ کے احساس ہوتا ہے کہ کیا نفیس ذوق پایا، کھانا آیا، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ جانور جائز نہیں، آپ نہیں چکھتے. فرمایا بھئی یہ جانور ہماری زمین میں ہوتا نہیں، میں منع نہیں کرتا تم کھاؤ، لیکن ہماری زمین میں ہوتا نہیں، اس لیے مجھے اس سے مناسبت نہیں. جیسے مصری مرغی دیکھو، کلغی لٹکی ہوئی ہوتی ہے، ہمارے یہاں کسی زمانے میں دیسی مرغیاں ہوتی تھی، اس دیسی شاندار مرغی کے مقابلے میں مصری مرغی بالکل ہی بدشکلی لگتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری طبیعت نہیں. خیر ان کے ذوق کے کیا کہنے. دوسرے عشرے میں بڑے خوبصورت، کسی کے بال الجھے ہوئے دیکھتے تھے تو بلا کے پیسے دیتے تھے کہ اللہ نے اتنا بھی نہیں دیا کہ کم سے کم کنگھی خرید لو. یہ سب ذوق کی بات ہے، اور ذوق کہتے ہیں موجودہ چیز میں تسکین اور مزید طلب، یہ ہے ذوق. کیا بات ہے، ساگ پکا ہے، پلاؤ پکا ہے، تو جو کھا رہا ہے اس کو اچھا لگ رہا ہے، تسکین ہو رہی ہے، بھوک مٹ رہی ہے، اور ساتھ پوچھتا بھی ہے کہ اور ہے، دوسری پلیٹ ہوگی، یہ ذوق ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت خیمہ ترکی کا، اور اس اعتکاف میں اندازہ ہو گیا کہ لیلۃ القدر سے یہ دوسرا شرابی خالی ہے. تو ایک دن خیمے کا پردہ اٹھوایا اور جو صحابہ رضی اللہ عنہ تھے ان سے فرمایا کہ لیلۃ القدر دوسرے عشرے میں بھی نہیں ہے، فلتمسوہا، اسے تلاش کرو تیسرے عشرے میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور جب تیسرا عشرہ، آپ نے فرمایا میں تمہیں اتنا بتا دیتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں گیلی مٹی پر سجدہ کر رہا ہوں، اس کے جو ترجمہ کرتے ہیں نا کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، نہیں کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت ادب اور احترام کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے کہا دیکھو اب حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کب گیلی مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں، تو 23ویں کو بارش ہو گئی اور صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر دیکھا تو مٹی کے اثرات پیشانی پہ نمایاں تھے، ہم سمجھ گئے کہ لیلۃ القدر گزر گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے اثرات کو قائم رکھنے پر زور دیتے تھے، جیسے وضو کیا تو اب یہ تھوڑی ہے کہ وضو کر کے تولیہ اتنا شدید استعمال کرو کہ پتہ ہی نہ چلے، خوش کرو جسم کو، لیکن کچھ نہ کچھ اثر باقی رہنا چاہیے. شریعت کو یہ مطلوب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام غالباً صوبان رضی اللہ عنہ تھے اور انہوں نے سجدہ کیا مٹی پہ، اور جب نماز سے اٹھے تو وہ پیشانی کو صاف کرنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترب بچک چھوڑ دے، نہ کر، چھوڑ دے تھوڑی دیر، یہ مٹی پیشانی پر رہے. مطلب یہ کہ اللہ کے لیے جو سجدہ کیا ہے اس کا اثر کچھ نہ کچھ رہنا چاہیے. تیسرے عشرے میں چنانچہ لیلۃ القدر آ گئی. بہت مرتبہ اس لیلۃ القدر کی تلاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تلقین بھی فرمائی ہے کہ اسے ڈھونڈو. اس لیے اب 27 اور 29 دو راتیں رہ گئی. ایک جگہ فرمایا کہ اس آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرنا, ایک جگہ فرمایا کہ پورا عشرہ. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ اس تقدیر کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ اس رات میں تم عبادت کرنا, اور جب تم خدا کی عبادت کر رہے ہو تو تمہاری تقدیر طے کی جائے. ایک اور حدیث میں بھی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, لوگو تمہارے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں پورے ہفتے کے پیر کو اور پھر جمعرات کو, اور میں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں تاکہ میرے اعمال جب خدا کے سامنے پیش کیے جائیں تو میں دنیا میں عبادت کی حالت میں ہوں. اس لیے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے پرانی عزاد, اب تو ختم ہو گیا, اب تو یہ سعودیہ میں ہی ہوتا ہے کہ کبھی گئے ہوں آپ یہ جانے کا موقع ملے تو پیر اور جمعرات کی مغرب کے وقت لوگ دسترخوان اور کھجوریں اور دیگر اشیاء لاتے ہیں تاکہ جن لوگوں نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا ہے افطار. اللہ کی پہلی تقدیر یہ ہے, لیلۃ القدر میں خدا اس کو طے کر دیتا ہے اگلے سال تک موت آ جانی ہے. اور ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کو بھی کچھ چیزیں طے کرتا ہے. شعبان کا نصف اور لیلۃ القدر, ان دونوں میں لوگوں کی تقدیریں طے ہوتی ہیں. اب اللہ اس میں سے کتنی تقدیر کس کو دیتا ہے کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا, لیکن 15 شعبان کو بھی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس کی موت فلاں دن. فرد کی تقدیر, اس کی شادی فلاں جگہ, اس کی موت فلاں زمین پہ, اس کا رزق اتنا, اور اسی طرح بڑے بڑے خدا کے فیصلے اس لیلۃ القدر میں ہو جاتے ہیں کہ اس ملک کو تباہ کر دینا ہے, فلانے کی حکومت اس ملک میں آ جائے گی, اس ملک کی طرف سے خدا نگاہ پھیر لیتا ہے, وہ کہتا ہے انہیں ہدایت دے دی ہے, سمجھایا ہے, اپنے حقوق کے لیے خود جدوجہد کرو, خود محنت کرو, تمہارا ملک چلتا ہے چلے, نہیں چلتا نہ چلے. خدا کسی ایسے ملک کو نہیں چلاتا جس کی عدالتوں میں انصاف نہ رہے, خدا کسی ایسے ملک کو چلانے کا ذمہ نہیں لیتا جہاں لوگوں کے گھر میں کھانا گوشت سے اتر کے سبزی پہ آ جائے اور سبزی سے اتر کے اس سے بھی خراب چیز پہ آ جائے, اور جہاں پر لوگوں کو سوچنا پڑے کہ 3 وقت کا ہی کھانا رکھیں کہ 2 کا کر لیں. خدا ایسے کسی ملک کی ذمہ داری نہیں لیتا, نہ خدا ایسے ممالک کو چلاتا ہے جہاں تعلیم کا معیار گرتا جائے اور جاہل بچے پیدا ہوں, اور بچے پیدا تو جاہل ہی ہوتے ہیں لیکن وہ گلی محلوں میں کوچوں میں آوارہ زندگی بسر کریں, کوئی ڈھنگ کی گفتگو, کوئی عقل مندی کی بات یا عقل مندی کے ساتھ معاش کا تلاش زندگی گزارنا کچھ نہیں. جب لوگوں میں ایسی اکثریت بڑھنے لگے تو خدا ان ممالک کو نہیں چلاتا, وہ کہتا ہے جو مرضی کرو. تو نتیجہ یہ اس کا نکلتا ہے کہ ایسے ممالک میں 2 چیزیں بڑھ جاتی ہیں, ایک جہالت بڑھ جاتی ہے اور ایک غربت بڑھ جاتی ہے. جہالت بڑھ جاتی ہے، پورا شہر گھوم جاؤ اتنا جاہل ہے کہ گاڑی کا ایک اچھا مکینک نہیں ملتا، دو دن کام کیا، تیسرے دن استاد بن گیا، چوتھے دن اپنی دکان کھول لی، کوئی ڈھنگ کا آدمی نہیں ملتا جو کپڑے پہ اپنی رائے دے سکے کہ اب یہ کپڑا پہنیے یہ نہ پہنیے، یہ اس کے یہ فائدہ ہے اس کا نقصان ہے، جو سنا بس آگے چلا. جہالت، یہ صرف تعلیم ہی کا نام نہیں ہوتا، پورا شہر گھوم جاؤ جو تمہیں کوئی ایک اچھا سالن پکانے والا باورچی مل جائے، ہر کوئی استاد ہے جو مرضی، اور ذرا آپ نے کہا کہ کیا یار نمک میں اس کا خیال کیا کرو، اسے کہا جی لائے میرا حساب میں چلتا. جن ممالک میں کاریگر نہیں رہتے، جن ممالک میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے، ایک، اور دوسرے وہ ممالک جہاں پہ غربت عام ہو جائے، اور غربت کا مطلب یہ ہوا کہ ضروریات زندگی نہیں پورے کر سکتا، اپنے کپڑے بنائے تو بچے ننگے رہتے ہیں، بچوں کے بنائے تو خود کچھ نہیں ہوتا، بیٹے کے اترے ہوئے کپڑے باپ پہنتا ہے، پر ماں اپنے پرانے کپڑوں کو نکال کے جوان بیٹیوں کو پہناتی ہے کہ اچھا تیری شادی ہے بیٹے، مجھے یہ سوٹ میری شادی میں ملا تھا، چل تو پہن لے. تو خدا ایسے ممالک نہیں چلاتا، اس لیے یہ سوچنا یا کہنا ہے کہ اللہ ہی چلا رہا ہے، اللہ کوئی نہیں چلا رہا. اللہ اگر چلاتا ہوتا تو تعلیم میں ترقی ہوتی، اللہ اگر چلاتا ہوتا تو غربت کم ہو جاتی، اللہ ہی اگر چلا رہا ہوتا تو ان دو چیزوں کے جو نتائج ہیں وہ نہ نکلتے. دو چیزوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس ملک میں قتل عام ہو جاتا ہے، ان پڑھ بچے جب بڑے ہوتے ہیں پیسہ چاہیے جا کے قتل کیا، ڈاکہ ڈالا، کچھ کیا، لوٹ لیا، اس کا موبائل چھین لیا، اس کے یہ چھین لیا، اور چلو زندگی گزر گئی. اس لیے خدا چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے اس ملک کو تو ذرا الگ کرو نا، چھوڑو، ہم نے طے کر دیا ہے کہ لا یغیر ما بقوم لا یغیر، اللہ کسی خطے کی تقدیر نہیں بدلتا جب تک کہ یغیر ما، وہ خود اپنے نظام کو نہ بدلے، ما بانفسہم. تو جب جہالت عام ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں قتل عام ہو جاتا ہے، اور جب غربت عام ہو جاتی ہے، لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے، تو پھر عورتیں عزت بیچ کے اپنی بچوں کی ضروریات پوری کرتی ہیں، تو قتل، مردوں کا خون اور عورتوں کی عزت جب معاشرے میں عام ہونے لگ جائے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خدا نے اس ملک کا چلانا چھوڑ دیا ہے، مرو آگے جا کے، شکست کھاؤ اپنے دشمنوں سے، مزید دن بدن غربت بڑھتی چلی جائے، مزید تعمیرات ترقی بند ہو جائے، لوگوں کے پرانے گھر گر جائیں تو بنانے والا کوئی نہ ہو، یہ سارے وہ معاشی اثرات ہیں جو ان ممالک پہ مرتب ہوتے ہیں، اور اس کا فیصلہ تقدیر کی رات کو خدا کرتے. خدا تقدیر کے فیصلے ایسے ہی کرتا ہے کہ دودھ پیے گا یہ نتیجہ اس پہ مرتب ہوگا، اچار بے تحاشا کھائے گا اس کا گلا خراب ہوگا. اب وہ کتوں کا گلا خراب ہوگا، وہ کہتا ہے جو بھی دنیا میں یہ کرے گا یہ بھگتے گا، یہ کرے گا یہ بھگتے گا. وہ اس تقدیر کی رات میں حکومتوں کے فیصلے، اس تقدیر کی رات میں قوموں کے نصیب کے فیصلے، اور اس تقدیر کی رات میں اللہ بڑے بڑے فیصلے کر دیتا ہے، حتیٰ کہ جبریل امین آتے، اور جبریل امین آ کے جس آدمی سے ہاتھ ملا لیں بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے. اس کی بڑی علامت یہ ہے کہ پھر اس شخص کے علم میں دن بدن تجربے میں واضح طور پہ ترقی ہوتی ہے. بہت سے اللہ کے ایسے بندے ہیں, مثلا گندم مغا رہا تھا اور اس نے اگلے سال یا سال بھر میں سوچا کہ یار گندم جو ہم منگاتے ہیں فلاں ملک سے فلاں ملک سے, میرا خیال ہے تحقیق کی جائے تو یہ گندم تو ہمیں سستی وہاں سے مل جائے گی, وہ گندم وہاں سے منگانا شروع ہو جاتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ جبریل امین کی ملاقات کا اثر ہوتا ہے, اس پہ تجربہ بڑھ جاتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسے ہوا تھا, انہوں نے پابندی لگا دی تھی کہ جو بھی ہمارے ملک میں مال کو بھیجے گا ہم اس سے 10% ٹیکس لیں گے. آسان زبان. پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہمارے ہاں جو چنے بھیجے اس پہ 10% ٹیکس لگاؤ. پھر دیکھتے رہے کچھ چیزیں اور فرمایا اچھا اور کیا کیا ہے, مسور کی دال کا ذکر آیا تو فرمایا مسور پہ 10% ٹیکس لگاؤ. پھر آیا کہ حضرت زیتون ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے اور باہر سے بھی منگواتے ہیں تو فرمایا انہیں چھوٹ دو اور کہو 5%. عرض کیا گیا اچھا گندم کے بارے میں فرما دیں یہ بھی فیصلہ کر لیں, یہ بجٹ ہے نا اکانومی ہے. فرمایا ان کو رعایت دو اور ان کو 5%. اور پھر اپنے ہی اس فریل کے متعلق چھوٹوں کو سمجھایا اور کہا بچوں میں 10% اس لیے رکھ رہا ہوں کہ چنا مسور یہ چیزیں ہمارے ہاں کم استعمال ہوتی ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, ٹیکس ادھر سے آ جائے گا. اور گندم اور زیتون کا تیل اس لیے سستا کر رہا ہوں تاکہ ان ممالک کو میں سہولت دوں زیادہ سے زیادہ تیل اور گندم بھیجیں, کیونکہ یہ تو ہر گھر کی ضرورت ہے, لوگ خوشی سے کھانا کھائیں. اس لیے ہماری مت ماری ہوئی ہے, یہ ممبر ہی ہے, بٹ صاحب آفتاب صاحب یہ لوگ بلا لیتے ہیں پاگلوں جیسی باتیں کرنے میں, ورنہ بات تو یہ سنانی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے روزے رکھتے تھے. مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے, پختہ تر کر دو نظام خانقاہی میں اسے, دبا کے بیان کرو ایسی چیزیں جو عام معاشرے میں شعور اور بیداری نہ پیدا کرتی ہوں, لوگ بھی سبحان اللہ کہیں اور لوگوں میں شعور نہ پیدا ہو کہ ملک کی پالیسیز جب بنتی ہیں تو کتنا ٹیکس کس چیز پہ لگانا ہے, یہ شریعت ہمیں سکھا کے گئی ہے. پڑھیں کیوں اور پڑھ لیں تو ان کو پھر ممبر پہ کیوں بیان کریں, ممبر تو اس لیے ہے نا بھیا کہ آپ کو رونے والے قصے سنائے جائیں, آپ رویا کریں. یہ شعور کون دے گا کہ یہ 10% اور 5% ٹیکس میں اضافہ اور کمی, یہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کرتے تھے تاکہ ملکی معیشت مضبوط کی جائے, تعلیم کا نظام مضبوط کیا جائے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نکاح کے متعلق لوگوں کو بتایا اور فرمایا لوگوں زیادہ سے زیادہ شادیاں اپنے قبیلے کے علاوہ دیگر قبیلوں میں کیا کرو. جب بہت زیادہ اس کی ہوئی کہ شادی اور قبیلوں میں کرو اور قوموں میں کرو تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا حضرت یہ ملک کی جو پالیسی ہے کہ ہمارے لڑکے اور لڑکیاں اور قوموں میں شادی کریں اس کی وجہ نہیں سمجھ آتی. فرمایا نیا خون لاؤ, نیا سوچنے کا انداز لاؤ. یہاں کو گئی بچہ امریکن کسی پڑھی لکھی بچی سے شادی کر لے اور فرض کر لو کہ دونوں کا فیلڈ ایک ہے, میڈیکل ہے انجینئرنگ ہے, تو وہ بچی اسے بتائے گی کہ میری تعلیم میں اصل میں یہ پڑھاتے تھے, وہ کہے گا ہمارے ملک میں یہ پڑھاتے ہیں, تو مزید ترقی ہوگی نا. سیدنا عمر رضی اللہ نے کہا عربوں سے باہر نکل کے شادیاں کرو، یہ سارے خلفاء ان چیزوں پہ تھے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کمال کی بات یہ خطبہ دیا اور فرمایا تم جانتے ہو کہ کرنسی کی قیمت حضور اقدس صلی اللہ کے زمانے میں یہ تھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سال گزرا تو ہم اپنے ملک کی اکانومی اور معیشت سے اتنی مشکلات تھی کہ ہم اس پہ توجہ نہیں کر سکے مہنگائی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہی کہا، فرمایا تھا یہ جو سال ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گزرا ہے نا لوگوں کے لیے قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور مشکلات اتنی تھیں کہ ہماری توجہ ادھر ہو نہیں سکی. لوگوں میں اس ملک کی معیشت میں اب یہ کمی کروں گا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روپے کی قدر کو گرایا، اور جو گرانے سے معیشت کے بچے جانتے ہیں جو ملک پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے لیے ٹیکسز کا اضافہ فرمایا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب آئے تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چیزیں سستی تھیں، پھر مہنگی ہو گئی تھیں، پھر امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی پالیسی کے تحت ان کی چیزیں عوام کے کنٹرول میں آ گئی تھیں. لوگوں اللہ کا شکر ہے میں نے اب کرنسی کو اتنا کنٹرول کر لیا ہے کہ ہماری چیزیں اسی معیار کی لیکن اتنی سستی ہو گئی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سستی ہوتی. اب یہ قصہ اچھا ہے، یہ قصہ اچھا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کافر کو گرا لیا، اس سے تھوک دیا، آپ نے تھوک پہ ولیعوذ باللہ. وہ قصے اچھے ہیں نا بچو، اس لیے کہ شعور پیدا نہیں کرتے، اس لیے کہ عقل پیدا نہیں کرتے، اس لیے کہ یہی قصے ہمارے مذہبی داستانیں ہماری آنکھیں بند کیے رکھتی ہیں. ملک میں جو مرضی کرتے رہو دین کے نام پہ، خبردار جو تم میں کوئی عقل پیدا ہو. سو جن ممالک میں غربت بڑھتی چلی جاتی ہے، جن ممالک میں جہالت بڑھتی چلی جاتی ہے، خدا ایسے ملکوں کو چلاتا بھی نہیں اور چلتے بھی نہیں. ان میں ہر سال کروڑوں کے حساب سے غریبوں کا اضافہ ہوتا ہے، اور ان میں ہر سال کروڑوں کے حساب سے جاہلوں کا اضافہ ہوتا ہے. پھر خدا کی یہ تقدیر جو اس نے طے فرما دی تھی لیلۃ القدر میں، اور جبریل امین ملنے آئے تھے، اور جبریل کی ملاقات سے انسان کے شعور میں اضافہ ہوا، سمجھ میں اضافہ ہوا، اور اگلے سال تک وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جبریل کی زیارت اگر ہو جائے تو آدمی نابینا ہو جاتا ہے، وہ انوار جو ان میں ہیں آدمی اس کی تاب نہیں لا سکتا. مطلب یہ کہ رفتہ 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 بینائی کمزور پڑ جاتی ہے اور آدمی نابینا ہو جاتا ہے. بڑا لمبا قصہ ہے یہ، ابن عربی رحمۃ اللہ نے کہا ہے وقت بھی نہیں ہے اور پھر کیا کرنا ہے اس میں. خدا کی تیسری تقدیر بدلتی ہے، اور وہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کی تقدیر کب پلٹے، اور وہ تقدیر ڈیلی ہوتی ہے. ہر دن ہر قوم کا جب سورج چڑھتا ہے، اس ملک میں الگ، ہندوستان میں الگ، امریکہ برطانیہ میں الگ، وہ جو دن چڑھتا ہے نا اس دن اس کی تقدیر اللہ بدل دیتا ہے. اگر وہ دن موت کا ہے، اللہ اس دن فرشتوں کو کہتا ہے کہ آج اسے موت نہیں دینی، اس کی زندگی میں اضافہ فرما دیا. اس دن وہ جنم کا ہے، زندگی کا ہے، خدا کہتا ہے اس کو زندگی نہیں دینی، بچہ مردہ پیدا ہو. اس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے سورہ رحمان میں، اور اللہ نے کہا کل یوم ہوا فی شان، اور لوگوں ہر دن تمہارے پروردگار کا نیا فیصلہ ہوتا ہے، ہر دن تمہارے پروردگار کی جو فیصلے ہیں بدلتے ہیں. اور جو چیز تقدیر کو بدلتی ہے وہ دعا ہے، بہت طاقت ہے. بہت قوت. اللہ اپنا فیصلہ خود بدل لیتا ہے دعا سے، حالانکہ اسے پتا ہے بندہ مانگتا ہے اور اس کی مانگ اور پکار پہ اللہ جانتا ہے میں فیصلہ اگلے سال تبدیل کر دوں گا، اللہ کا تو علم ہے نا. لیکن بندہ جب روتا ہے تو اس کی تقدیر کا فیصلہ بدل جاتا ہے. رمضان میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں حاضری ہوئی، بہت مدت کی بات. جونپور کے شیخ الحدیث اور محمد یونس صاحب جونپوری رحمت اللہ علیہ حیات تھے، ہجوم تھا، ہم بھی کھڑے تھے اور ہوٹل پہ اوپر جا رہے تھے. تو ایک عرب نے ان سے، جو ان کے شاگرد تھے بہت اچھے، عرض کیا کہ حضرت آپ کی عمر بہت ہو گئی اور رمضان میں میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ میری عمر اللہ آپ کو دے دے، اور یہ ہو بھی جاتا ہے. بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو خدا سے مانگتے ہیں کہ میری عمر کے 10 سال، 5 سال، اتنے سال اللہ فلاں کو دے دے، اور اللہ کر بھی دیتا ہے. تو روتا رہا اور کہنے لگا حضرت اگر آپ چلے گئے نا تو دنیا میں آپ جیسا آدمی دوبارہ نہیں دیکھنے کو ملے گا. تو مجھے بتایا گیا خواب میں کہ آپ کا یہ آخری سال ہے. تو ماں یونس جونپوری رحمت اللہ نے اشارہ کیا بچے کو، اس جوان لڑکا تھا عرب سے، سر جھکا دیا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پھر اس کا ماتھا چوما اور فرمایا میاں میں نے دعا مانگی ہے، میں نے کہا 2 سال میری زندگی کے اور بڑھا دے، وہ جو میں کتاب لکھ رہا ہوں نا وہ کون پوری پھر کرے گا، تم اس سے کہا گیا 2 سال تمہیں دے دیتے ہیں، تو میں اب 2 سال بعد مروں گا، اب نہیں مرتا، بے فکر. اور واقعی ایسے ہوا. یہ تقدیر ڈیلی بدلتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں آئے اور اس وقت تشریف لائے جب سورج چڑھنے کے قریب تھا، جب سلام پھیرا، جلدی جلدی 2 رکعتیں پڑھائیں، جب سلام پھیرا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم دیکھنے لگے کہ کہیں سورج تو طلوع نہیں ہو گیا. تو آپ نے چہرہ مبارک کدھر کیا، ہم سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتا ہے میں آج کیوں آیا ہوں دیر سے فجر میں. ہم نے کہا اللہ کے رسول ہمیں پتا نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تہجد پڑھی تھی، پھر بیٹھا تھا کہ اب جاتا ہوں فجر پڑھانے کے لیے، تو مجھے اونگ آ گئی اور میں مسلے پہ بیٹھے بیٹھے سو گیا. تو دیکھو 17 آدمی میرے سامنے پیش کیے گئے اور اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس کی تقدیر بدل دیں گے، ہم اس طرح تقدیر بدلتے ہیں، اس طرح بدلتے ہیں، اس طرح بدلتے ہیں، اس طرح. تو وہ اتنی لمبی چیز ہو گئی خواب یا جو کشف تھا کہ مجھے ایک جھٹکا لگا اور مجھے خیال آیا کہ ہو یہ تو روشنی ہو رہی ہے، ابھی تو فجر باقی. 17 آدمیوں کی تقدیر بدل. فرمایا میں نے ان میں سے ایک آدمی دیکھا، موت آ گئی اور رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے بھی آ گئے. تو انہوں نے کہا چلو بھائی. وہ جو خیر کے فرشتے تھے انہوں نے کہا بالکل نہیں چلنا، اسے رہنے ہیں، ابھی زندگی ہے اس کی. انہوں نے کہا خدا نے بھیجا ہے، بس ختم ہو گئی. تو اچانک فرشتے آئے کچھ اور، اور انہوں نے موت والے فرشتوں کو کہا اللہ نے فیصلہ بدل دیا ہے اور اس کی ماں دعا مانگ رہی تھی، ہے تو اس کی تقدیر میں آج ہی کا دن اور یہی لمحہ، اللہ نے بھیجا تھا بھیج دیا، لیکن جب وہ فرشتے سفر کر کے آئے تو اللہ نے فرمایا اس کی ماں کی دعا ہم نے مان لی ہے، چلو اس کی زندگی میں اضافہ کر دیا. یہ تقدیر بدلتی ہے. اس لیے بڑے گہرے علوم ہیں، نہ پڑھنے والے رہے نہ سننے والے رہے. اللہ کہتا ہے کل یوم ہوا فی شان، ہر دن ہم تقدیر بدل دیتے. یہ تقدیر کا دن تھا، پیسے ملنے تھے، ساری تیاری تھی، اور عین موقع پہ پتا چلا کہ آج تو بینک ہی بند ہو گیا، پتا چلا کہ آج ایکسیڈنٹ ہو گیا، روڈ بند ہے، پتا چلا ہڑتال ہو گئی ہے، اور ایک ہفتے کے لیے دونوں ممالک یا شہر یا کچھ بھی رابطہ ہی نہیں رہا، چلو چھٹی ہوئی، تقدیر نے یہ طے کر دیا کہ آج اسے پیسے نہیں دیں گے، اب لڑ لو جو مرضی کرو. اللہ کی تقدیریں بدلتی ہیں، تو لیلۃ القدر میں جو فیصلے ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاک راتوں کے متعلق یہ بتایا کہ اس میں خدا کے جو فیصلے پھر وہ نافذ ہوتے ہیں، تو پھر اللہ جس چیز کو طے فرما دے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر کچھ فیصلے 15 شعبان کو دے دیتے ہیں، تو مہینے ایک کے وقفے سے، 3-4 ہفتے کے وقفے سے دوسری شعبان، اور وہ ایسی چیز ہے، اور یہ ایسی چیز ہے لیلۃ القدر کہ جن لوگوں کو کتنا ٹائم نہیں بولتے آدھا گھنٹہ بس، پھر جن لوگوں کو عالم خواب سے مناسبت ہوتی ہے نا، اللہ ان لوگوں کو دکھا بھی دیتا ہے کہ لو چھٹی ہوئی، لو اس کا مقدر کھل گیا، یہ لو اس کے اب چھکے لگیں گے. یہ سب چیزیں اللہ اپنی مخلوق پہ بھی ظاہر کر دیتا ہے، اور تقدیر خدا کی پوری ہونے سے پہلے اسے بتا دیتا ہے کہ بیٹا ہوگا، بیٹی ہوگی، کس نصیب کے ساتھ آئے گا، اور بدل بھی دیتا ہے. اور جو چیز خدا کی تقدیر کو، اللہ کے فیصلوں کو تبدیل کرتی ہے اس صورت میں کہ انسان پہ وبال آ جائے، خدا کے تو سارے ہی فیصلے اچھے ہیں، اسے تو نہیں کہا جا سکتا انسان کے ساتھ نحوست چپک جائے اور خدا انسان کو خسارے میں مبتلا کر دے، سونے میں بھی ہاتھ ڈالے تو مٹی بن جائے. وہاں سب سے بڑی چیز دعا تھی نا کہ مٹی پہ ہاتھ رکھے اور سونا بن جائے، اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ سونے پہ ہاتھ رکھے اور مٹی بنا دے اور ساری خوشحالی چھن جائے اور ایک ایک بوند کو ترسے، وہ سب سے بڑی چیز ظلم. کبھی ظلم نہ کرے، کبھی ظلم نہ کرے. کوئی ظلم کرتا ہے کہ نہیں جی تم نے تو 200 دینے تھے، آپ کہتے ہیں یار یہ دیکھ لو سارے شواہد ہیں، 100 دینے تھے، اگر ہو سکے تو 200 دے، یا اللہ میں کہیں ظلم میں نہ آ جاؤں، تیرے پاس آنا. ہر اس چیز سے بچے جو انسان کو ظلم کی طرف لے جاتی. ہم لوگ بہت چھوٹے تھے، واقعہ ایک یاد آ گیا، اتنے چھوٹے تھے کہ صحیح طرح نماز بھی پڑھنی نہیں آتی تھی، لیکن گھر والے جو کہ مسجد بھی جیسے ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ہم کیا اور آپ کیا، ہر ایک کے ساتھ ماں مسجد دیکھتی ہے پڑھاؤ. تو جس مسجد میں جاتے تھے اس کے 2 راستے تھے، ایک راستہ بچپن کی وجہ سے لگتا تھا یہ لمبا ہے، چھوٹے راستے سے چلتے. ایک اور دوست ہوتے تھے سہیل نام تھا ان کا، ان کے ساتھ جانا ہوتا تھا نماز کے لیے، ایک دوسرے کا انتظار جیسے بچوں میں. ایک مرتبہ ایک گلی سے گزرے جس کو ہم سمجھتے تھے یہ راستہ چھوٹا ہے، تو لوہے کا گیٹ بند تھا گھر کا، اور اندر سے عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں، ہم ڈر کے بھاگے کہ یہ تو کتا بھونک رہا ہے، اور جو دوست تھا اسے کہ یار کتا نہیں بھونک رہا، یہ کوئی اور چیز ہے، بچے جیسے کتے سے ڈرتے ہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آئی۔ واپسی بھی دیکھا بہت لوگ کھڑے تھے، پھر دوسرا دن، پھر تیسرا دن گھر آ کے بتایا تو والدہ نے ایک بڑے بچے کو محلے میں کہا کہ ان کو اس گلی سے نہ گزرنے دو، اور جو راستہ یہ کہتے ہیں بچے لمبا ہے ادھر سے لے جایا کرو، یہ نماز کے لیے ساتھ جائے۔ کیا ہوش تھی کیا پتا تھا، لیکن بالکل ایسی آواز آتی تھی جسے کتے بھونکتے۔ گزر گیا وہ، ایک دن یاد آیا، بہت کافی عمر ہو گئی تھی، تو میں نے والدہ سے پوچھا کہ امی اگر آپ کو یاد ہو تو یہ بچپن میں واقعہ ایک پیش آیا تھا، اور پھر اس گلی میں چند دن کے بعد ایک آدمی مر بھی گیا تھا، بابو لطیف ہوتا تھا، مستری نا، بابو کا نام تو اور تھا، اس کا بیٹا تھا لطیف، وہ جیسے ہوتا ہے گلی محلے میں، ہمارے والد کا بڑا اچھا دوست تھا، تو اس کا بھی انتقال ہو گیا، وقت گزر گیا۔ تو والدہ نے کہا ہاں مجھے سب پتا ہے۔ میں نے کہا وہ مسئلہ کیا تھا، آپ ہمیں روکتی تھی اس سے نہیں جانا، پوچھتی بھی تھی، مسئلہ کیا تھا؟ فرمانے لگی مسئلہ بچے یہ تھا کہ اس کی جو بیوی تھی میری سہیلی تھی، جیسے تم میرے بچے تھے، تین چار اس وقت اس کے بھی بچے تھے ایسے ہی، تو تمہیں اگر یاد ہو تو اس سے ملنے آتی تھی، بیٹھ جاتی تھی، مجھے کہتی تھی میرے سر میں تیل لگا دے، بہت خوبصورت اور بڑی خدا ترس۔ فرمانے لگی تمہیں یاد ہے نماز کا موقع آتا تو یہاں نماز بھی پڑھتی تھی، سب باتیں یاد ہے۔ فرمانے لگی کہ اس کا شوہر پیتا تھا شراب، اور کبھی آتا تھا نشے میں، کبھی بوتل گھر لے آتا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے کہتی تھی بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، بچے بڑے ہو رہے ہیں، یہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ابا کیا پیتے ہیں، ابا کیا لاتے ہیں، تو خدا کا واسطہ ہے اس سلسلے کو ختم کرو، یہ بچے خراب ہو جائیں۔ تو اس بات پہ وہ اسے مارتا تھا، اور ایک دن کوئی سالن کوئی چیز اٹھا کر پلیٹ اس کے منہ پہ ماری اور مارنے لگا، اسے کہا نہ مار، ہو گئی ہوگی غلطی مجھ سے، نہیں گوشت گلا یا پلیٹ یا جو بھی نہ کر۔ اسے کہا آج تو میں تمہیں طلاق دے کے چھوڑوں گا، خوب مارا، اور مارنے کے بعد بچوں کو اور اس خاتون کو گھر سے دھکے دے کے نکالا، تو میرے پاس آ گئی روتی ہوئی اور کہنے لگی تین طلاقیں دی ہیں، میرے تمام سے زمین نکل گئی کہ یا اللہ اس نیک اور پاکیزہ بیوی کو تین طلاقیں اس ظالم نے دے دی، اور بات اس کی سچی تھی کہ شراب کی بوتلیں گھر میں آنے لگے، بچے کیا سوچیں گے۔ میں سوچ میں پڑ گئی، فرمانے لگی میں نے اس کے والدین سے رابطہ کیا کہ بھئی اس طرح بچی آئی ہے، آپ لوگ آئیں۔ وہ آئے تو روتے دھوتے تھے، خیر بیٹی گھر چلی گئی۔ ایک دن وہ آئی تو میں نے کہا کوئی بات ہوئی شوہر سے؟ اس نے کہا بی بی شوہر سے کیا بات ہونی ہے، میں جب نکل رہی تھی اور اسے دھکے دیے، کپڑے پھاڑ دیے میرے، اتنا غصہ اس کو۔ میں نے کہا اللہ کرے تو کتوں کی طرح بھونک کے مرے، بی بی یہ میری دعا اللہ نے سن لی ہے، تم دیکھنا وقت آئے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ فرمانے لگی کہ اب اتنے سال کے بعد اس کا موت کا جو وقت آیا تو وہ کتوں کی طرح بھونکنے لگا۔ محلہ جمع ہو گیا، لوہے کے گیٹ بند کر دیے گئے۔ تم نے جب آ کے مجھے بتایا تھا بچپنے میں کہ آج یہ ہوا اور سہیل یہ کہہ رہا ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں، میں سمجھ گئی کہ اس پاک جان کی بد دعا قبول ہوئی اور یہ آدمی مرتے ہوئے بھونکتا بھونکتا مر گیا۔ یہ ظلم ہے، کبھی ظلم نہ کرنا زندگی میں۔ اس سے تقدیر آدمی برباد کر لیتا ہے، اور دعا کرتا ہے تو اللہ تقدیر کو بدل دیتا ہے۔